الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھایا سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو کمائن دیتا تھا سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے غوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکلیں اسیروں کی سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور میرے نہایت واجب القدر معزز علماء کرام خصوصاً حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامن برکاتہم کے صاحبزادے حضرت مولانا ڈاکٹر عادل صاحب کا مبارکات ہو اور میرے آج کے انڈسٹری کے جاری اور میزبان حضرت مولانا تقی الرحمانی صاحب مولانا عبد الرحیم صاحب کا مبارکات ہو. میں آپ حضرات کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے عنوان اور موضوع کی مناسبت سے آیت کریمہ اور حدیث مبارک کی تلاوت کے بعد گفتگو اس طرز پہ کروں گا کہ ایک گفتگو کا انداز خطیبانہ ہے اور ایک انداز گفتگو وکیلانہ ہے. خطابت کی گفتگو الگ ہے اور وکالت کی گفتگو الگ ہے. آپ حضرات میں سے بہت کم ساتھی ممکن ایسے ہوں کہ جنہوں نے براہ راست میری گفتگو کو سنا ہوگا. میرے لیے دوران گفتگو ایک بہت اہم مسئلہ پیش ہی آتا ہے کہ جس عنوان پر میری شہرت ہے اس کا مجمع عموماً الگ ہوتا ہے اور جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے اس کا مجمع الگ ہوتا ہے. تو مجھے فریقین کی رعایت کرتے ہوئے گفتگو کرنا پڑتی ہے. میرے سامعین میں سے بہت سارا طبقہ جذباتی طبقہ ہے. خود کا خیال ہوتا ہے کہ شاید مولانا اس طرز کی گفتگو کریں گے جو ہم نے فلاں جلسے میں سنی تھی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ دوران گفتگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وگوشے آپ کی خدمت میں ذکر کروں کہ جن کا آپ نے تذکرہ کئی بار سنا ہوگا لیکن ممکن ہے اس طرز پہ نہ سنا ہو جس طرز پہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور اس دھرتی پہ اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور سچے عشاق علماء دیوبند کا تذکرہ میں اپنی ہر تقریر اور گفتگو کا جزو لا ینفک سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع اس دھرتی پہ علماء دیوبند نے جس انداز میں کیا ہے اس کی مثال بیان کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تحفظ اور دین کی اشاعت کے لیے علماء دیوبند نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی مثال بڑی مشکل سے ڈھونڈنے سے بھی شاید نہ ملے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک تذکرہ نبوت کے خاندان کا ہے، ایک تذکرہ نبوت کے شہر کا ہے، ایک تذکرہ نبوت کے ساتھ وابستہ دیگر افراد کا ہے. یہ تمام موضوعات وہ ہیں کہ جن پہ اصحاب سیر نے قلم بھی اٹھایا ہے اور اصحاب سیر نے تفصیلاً اس پر گفتگو بھی کری کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اگر ان عنوانات پہ گفتگو کی جائے تو سیرت پہ بیان ضرور ہوگا، لیکن ان عنوانات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کا مقصد کہ جس کا اصل ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے، میں بعثت کا مقصد بھی آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جن مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان میں سب سے بلند و بالا مقام اللہ نے نبوت اور رسالت کو دیا ہے. نبوت اور رسالت کو بلند و بالا مقام دینے کی ایک وجہ اس کائنات میں مقام الوہیت سب سے بلند مقام ہے، اور مقام الوہیت کے بعد مقام نبوت اور مقام رسالت بلند مقام ہے. مقام نبوت اور مقام رسالت کی بلندی کی وجہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میرے اللہ نے اس زمین میں جب خلیفہ اور نائب کو پیدا کیا تو نوری مخلوق نے اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ کا زمین میں تو نائب اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد بھی پھیلائے اور خون بھی بہائے. اللہ رب العزت نے فرمایا، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے نور سے پیدا ہونے والی مخلوق، جو علم میں اللہ رکھتا ہوں وہ تم نہیں رکھتے. اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ نورانی مخلوق وہ علم نہیں رکھتی جو علم میں اللہ کے پاس ہے، اگر کسی مخلوق کو نوری مخلوق مانے تو ساتھ آپ یہ عقیدہ بھی رکھنا پڑے گا اس نوری مخلوق کے پاس اللہ کا غیب علم موجود نہیں ہے۔ تعجب ان لوگوں پر ہے جو نبوت کو نوری مخلوق بھی مانتے ہیں اور نوری نبوت کے علم غیب بھی مانتے ہیں۔ میرے اللہ رب العزت نے تو کائنات کی پیدائش کے وقت فرما دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اور یہ اللہ نے خطاب بشری مخلوق کو نہیں نوری مخلوق کو کیا تھا۔ تو جو نبوت اور بشریت کو اکٹھا مانے ان کے عقیدے پر تو بات الگ ہے، لیکن جو نبوت کو نور مان کر نبوت کا اعلان کرے کم از کم ان کو یہ عقیدہ ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر پیغمبر کو نور مانے تو یہ ماننا پڑے گا کہ نور کے پاس علم الغیب کی نعمت اور دولت موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کو اور پیغمبر کو جو پہلا انسان اور پہلا انسان ہے وہی اللہ رب العزت نے پہلا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت آدم اول انسان بھی ہیں اور حضرت آدم اول نبی بھی ہیں۔ حضرت آدم کو اللہ نے مقام نبوت جو دیا ہے یہ مقام خلافت ہے۔ کیا معنی؟ جس کو ہم نبی کہتے ہیں آپ اس کو قاسم کہہ لیں، اس کو پیغمبر کہہ لیں، اس کو الچی کہہ لیں، اس کو نمائندہ کہہ لیں، الفاظ الگ ہیں مگر سب کا معنی ایک ہے۔ سکول میں پڑھانے والے شخص کو آپ ٹیچر کہہ لیں، آپ ماسٹر کہہ لیں، آپ معلم کہہ لیں، آپ مدرس کہہ لیں، آپ استاد کہہ لیں، الفاظ الگ الگ ہیں لیکن معنی ایک ہے۔ اللہ کے نمائندے کو نبی کہہ لیں، قاسم اور پیغمبر کہہ لیں، الچی اور خدا کا نمائندہ کہہ لیں، معنی سب کا ایک ہے اگرچہ الفاظ الگ الگ ہیں۔ اللہ نے مقام الوہیت کے لیے نیابت مقام نبوت کو دی ہے، تو پھر ایک بات شیش فرما لیں کہ اللہ جو مقام الوہیت پہ فائز ہے اور نبی جو مقام نبوت پہ فائز ہے، اللہ الہ ہے اور اللہ پاک ہے اور پیغمبر جو خدا کا نمائندہ ہے وہ پیغمبر بھی پاک ہوا کرتا ہے، لیکن جب ہم نے اللہ کو پاک کہا ہے تو معنی الگ ہوگا اور جب ہم نے پیغمبر کو پاک کہا ہے تو معنی الگ ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی نبوت اور الوہیت کے لیے ایک قسم کا لفظ استعمال ہو تو لوگ اس طرح کے لفظ ہی سے کبھی اوانا غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بھی پاک ہے، لیکن اللہ کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے اور نبی کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے۔ مجھے ایک نوجوان کہنے لگا، حضرت ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ بھی پاک ہے اور نبی بھی پاک ہے تو یہ بتائیں کہ پاک اس پاک کا جز نہیں ہے، پھر ہم اللہ کو اللہ کے نور کا پیغمبر کو جز نہ مانیں۔ میں نے کہا میرے دوست میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کیا تم سنتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں سنتا ہوں۔ تو میں نے کہا سننے والے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سمیع کون کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ رب العزت بھی سنتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا عربی زبان میں سننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں سمیع کون۔ تو میں نے کہا تم سنتے ہو سمیع، اللہ بھی سنتے ہیں سمیع، اللہ بھی سننے والا تو بھی سننے والا، تو بتا تو اللہ کا حصہ بن گیا ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ بھی سنتے ہیں اور میں بھی سنتا ہوں، لیکن اللہ سننے والا مانا الگ ہے اور میں بھی سنتا ہوں مانا الگ ہے۔ میں نے کہا دیکھتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا دیکھنے والے پر بھی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بصیر ہو۔ میں نے کہا اللہ بھی دیکھتے ہیں تو دیکھنے والے پر بھی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بصیر ہو۔ تو میں نے کہا اللہ بھی بصیر ہو اور تم بھی بصیر ہو تو کیا تم اللہ کا جز بن گیا؟ کہتے ہیں جی اللہ کے بصیر ہونے کا معنی اور ہے اور میرے بصیر ہونے کا معنی اور ہے۔ میں نے کہا بندہ بھی دیکھتا ہے، خالق بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کے دیکھنے کا معنی اور ہے اور بندے کے دیکھنے کا معنی اور ہے۔ تو میرے دوست اللہ بھی دیکھ سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، بندے کے سننے کا معنی الگ ہے، میرے اللہ کے سننے کا معنی الگ ہے۔ تو میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح اللہ بھی پاک ہے اور بندہ بھی، اللہ بھی پاک ہے، اللہ کا نمائندہ نبی بھی پاک ہے، لیکن اللہ کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے اور نبی کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے۔ یوں امت کو غلط فہمی کے اندر نہ ڈالا کرو،
مجھے ایک دوست کہنے لگے کہتے ہیں جی مولانا بات تو فرمائے. میں نے کہا جی پوچھے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. میں نے کہا نہیں, ہم تو اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں مانتے. میں ان دلائل پہ بات نہیں کرتا, یہ موضوع کے حوالے سے ضمن جو مثالیں آتی ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں. تو میں نے کہا ہم تو اللہ کو حاضر نبی کو ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں مانتے. میں دلائل پہ بات نہیں کرتا, یہ حاضر اور ناظر میرا موضوع نہیں ہے. مجھے وہ کہنے لگا ہم تو نبی پاک کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں. میں نے کہا جی آپ مانیں, لیکن اس ماننے پر کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا. کہتے ہیں یہ دلیل تو قرآن کریم میں ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے, عقیدے پر دلیل قرآن کریم میں ہو اور علماء دیوبند کو نہ معلوم ہو, میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں. یہ ممکن نہیں ہے دلیل عقیدے کی قرآن میں ہو اور علماء دیوبند کے علم میں نہ ہو. میں نے کہا آپ کوئی آیت پیش کر دیں کہ جس سے معلوم ہو پیغمبر حاضر اور ناظر ہے. اور میرے دوستو آپ یقین فرمائیں, میں دیوبندیت کا وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ بات دھنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. علماء دیوبند نے جو جملے لکھے ہیں قرآن کی تصدیق نہیں کرتا. علماء دیوبند نے جو عقائد لکھے ہیں احادیث نبوت نے تصدیق اسی نہیں کی ہے, لیکن کبھی لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور علماء دیوبند پہ اعتراض کرواتے ہیں. مجھے ایک نوجوان کہنے لگا اور یہ مولانا قاسم نروتوی نبر اللہ وقدہ کو تم امام مانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل بانی دیوبند مانتے ہیں. کہتے تو مولانا قاسم نروتوی کو اشرف العلیٰ بھی مانتے ہو؟ میں نے کہا بھی ہمارے علماء میں اس کا اشرف العلیٰ بھی ہے. کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ مولانا قاسم نروتوی تو خود کو انسان نہیں سمجھتا اور آپ ان کو امام مانتے ہو. میں نے کہا کہاں لکھا ہے حضرت خود کو انسان نہیں سمجھتے؟ کیا تم نے نروتوی کا عقیدہ قصیدہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا قصیدہ پڑھا ہے, میرے علم میں ہے. کہتے ہیں مولانا نروتوی نہیں فرماتے, اپنے قصیدے میں تمنا کرتے ہیں اے کاش کہ میں مدینے کے کتوں کے ساتھ بیٹھتا اور مجھے اگر مدینے میں مرتا تو مجھے مدینے کے کیڑے اور مکوڑے کھا جاتے, وہ تو خود کو انسان نہیں. وہ کہتے ہیں کاش میں کتا ہوتا, اس کو تو انسان ہونے پہ فخر ہی نہیں ہے. تم نے ایسے بندے کو امام مانا. میں نے کہا جو بات حضرت نروتوی نے فرمائی ہے اگر یہی بات پیغمبر کے صحابہ نے فرمائی ہو تو کیا یہ بات پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں کہہ لے گا؟ کہتے ہیں تو ہاں پہ میں نے حدیث مبارک میں موجود ہے, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں درخت بیٹھے پرندے کو دیکھا, پر میں کاش صدیق یہ پرندہ ہوتا, یہ کھاتا اور پیتا دنیا سے چلا جاتا, صدیق کا حساب نہ ہوتا. تو کہتے ابوبکر صدیق کو انسان ہونے میں فخر نہیں تھا. کہتے کہ ابوبکر صدیق نے تو اس لیے کہا تھا وہ خشیت الہی میں ڈوب کر کہتے. تو میں نے کہا قاسم نروتوی خشیت الہی میں ڈوب کر کہتا, جو جملہ قاسم نروتوی نے کہہ رہا تھا یہ جملہ اللہ نے صدیق کی زبان سے کہوایا ہے تاکہ قاسم نروتوی پہ اعتراض کرنے والے ابوبکر صدیق پر اعتراض کیسے کرے گا؟ جو دفاع وہاں پر ہوگا تو یہ دفاع تو وہاں پر بھی ہوگا تھا. میں نے کہا تم نے دیوبند کو پڑھا نہیں ہے, اگر دیوبند کو پڑھ لیتے اکابر علماء دیوبند کے جملوں پہ کبھی اعتراض نہ کرتے. میں بہاول پور پہ قصبہ مبارک پور میں تھا, دو نوجوان ملنے کے لیے بیان کے بعد آئے تو مجھے وہ کہنے لگے کہ مولانا ہم پہلے دیوبندی تھے. میں نے کہا بڑی اچھی بات. کہتے کب ہم نے مسئلہ کے دیوبند کو چھوڑ کے ہم نے مسئلہ یہ اہل حدیث اختیار کر لیا. میں نے کبھی کہے آپ کی مرضی ہے لیکن دلیل مجھے دیں گے تو میں جواب دوں گا, بغیر دلیل کے بات کریں تو میری بحث نہیں ہے. کہتے ہم نے فضائل حج حضرت شیخ کی کتاب پڑھی ہے اور اس کو میں نے فضائل حج میں دیکھا ہے, فضائل حج میں حضرت شیخ نے واقعہ لکھا. میں نے کہا یہ سنائیں. کہتے ہیں حضرت شیخ اس میں فرماتے ہیں ایک بندہ حج کو جا رہا تھا, راستے میں بیمار ہوا اور جنگل میں مریض تھا, کوئی اس کے علاج کے لیے بھی نہیں تھا, راستے میں علاج کے لیے دوا بھی نہیں تھی. کہتے ہیں ایک بندہ اس کے پاس آیا, اس کا علاج کیا. حضرت نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ میں نبی تھا اور اللہ نے مجھے تیرے علاج کے لیے بھیج دیا ہے. میں نے کہا حضرت شیخ نے لکھا ہے؟ کہتا ہے یہ لکھا ہے. میں نے کہا تجھے اس میں کیا نظر آیا؟ کہتا ہے یہ تو کفر ہے. میں نے کہا کفر کیوں ہے؟ کہتا ہے یہ بندہ مرنے کے بعد دنیا میں آ سکتا ہے. یہی جملے آج ریاض مقلدین نے ارواح ثلاثہ کے اعتراضات کیے ہیں, شاید آپ فلم میں ہوگا. انڈیا کا ایک عالم معراج ربانی 10 سال سے علماء دیوبند کو سعودیہ میں بھونک رہا تھا. الحمدللہ تعالی میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے ان اقابل کے صدقے یہ بات کہتا ہوں کہ تمہارے اس خادم اور وکیل نے سعودی عرب کے ایک شہر میں گھوم کے ان کے اعتراضات کا دفاع کیا ہے. تمہیں وہ سارے جوابات آج بھی ملیں گے, اور جب تم نیٹ کھولو گے تو تمہیں علماء دیوبند میں ہونے والے ایک ایک اعتراضات کا جواب ملے گا. میں نے الحمد للہ تعالیٰ وہاں جا کر اس کی زبان روک دی ہے. میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے, علماء دیوبند سے دفاع کرنے والے کوئی نہیں. میں نے حضرت شیخ نے لکھا ہے کیا یہ کفر ہے؟ کہتے جی کفر ہے. میں نے کہا شیخ نے یہ تو نہیں لکھا, وہ بندہ دنیا میں آ گیا تھا. وہ کہتے مجھے خدا نے بھیجا ہے, دنیا میں آنا اور ہے اور بھیجنا اور ہے, کیا یہ کفر ہے؟ کہتے جی کفر ہے. میں نے کہا میں قرآن آیات پڑھتا ہوں, پھر تم ایک ایک آیت کو کفر کہہ کے قرآن کا انکار کرتے چلے جانا. کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا قرآن کریم بھی موجود ہے. بنی اسرائیل میں بندہ قتل ہو گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا, اور یہ اللہ سے پوچھے قاتل کون ہے؟ آسمان سے وحی آ گئی, اے موسیٰ کو کہہ دو گائے ذبح کرے, اور ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگائے. مقبول خود بتائے گا میں میرا قاتل کون ہے. وہ دنیا میں آ کر بتا گیا. کہتے جی آیا. میں نے کہا کیا قرآن میں کفر ہے؟ ارے قرآن کریم بھی موجود ہے. اور قلت مزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت گزرے ایک بسکری کو جہان والوں کے لیے اور تمام جہانوں رحمت بنا کے بھیجا ہے, اللہ کی رحمت ہر جگہ پہ. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں نبی رحمت ہے, رحمت ہر جگہ پہ, تو پھر نبی ہر جگہ پہ ہوئے نا. دلیل سمجھ آ گئی؟ دلیل سمجھ آئے تو میں دلیل کا توڑ بھی پیدا کروں. مجھے اس نے کہا جی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے نبی کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے, رحمت ہر جگہ پہ. میں نے کہا جی ہاں. کہتا ہے نبی رحمت ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہتا ہے رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ قرآن سے ثابت ہوا. میں نے کہا ذرا بات میں پکے رہنا, ایک قرآن کی آیت میں بھی پڑھنے لگا ہوں. کہتا ہے جی کہاں پہ؟ میں نے کہا اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وہ الذی جعل الشمس ضیاء, اے لوگوں میں نے سورج کو روشنی بنایا ہے. میں نے کہا قرآن میں ہے؟ کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا جس اللہ نے نبی کو رحمت بنایا اسی اللہ نے سورج کو روشنی بنایا, تو مجھے یہ بتا کہ سورج تو بنا روشنی, تو کیا روشنی پوری زمین میں ہے یا نہیں؟ کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا اگر کوئی بندہ کہہ دے اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا اور ضیاء زمین کے چپے چپے پہ ہے, لہذا سورج بھی زمین کے چپے چپے پر ہے, تو یہ تو سورج کا حاضر اور ناظر ہونا ثابت ہو گیا, تو تم کیا جواب دے گا؟ سورج حاضر اور ناظر ہے؟ کہتا ہے نہیں جی. میں نے کہا سورج کہاں پہ؟ کہتا ہے سورج تو آسمان پہ ہے. میں نے کہا تو دلیل تیری کہتی ہے کہ سورج کو آسمان پہ نہ مانو, سورج کو حاضر اور ناظر مانو, کیونکہ اللہ نے سورج کو روشنی بنایا, روشنی ہر جگہ پہ, تو سورج ہر جگہ پہ, پھر سورج کو حاضر ناظر مان لینا. تو پھر ٹیڑھا منہ کر کے کہنے لگا. کہتا ہے نہیں جی نہیں, بات یہ نہیں ہے. ارے سورج تو ہر جگہ پہ نہیں ہے, سورج کی روشنی ہر جگہ پہ ہے. تو میں نے کہا بندہ خدا اس سورج کو ضیاء ملی ہے, میرے پیغمبر کے قدموں کے صدقے ملی ہے, تو اگر سورج وہاں رہتے ہوئے اس کی روشنی ہر جگہ پہ جا سکتی ہے, تو پیغمبر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے پیغمبر کا فیض پوری دنیا میں جا سکتا ہے. میں نے کہا سورج آسمانوں پہ, سورج کی روشنی زمین کے چپے چپے میں, میرا پیغمبر مدینہ منورہ میں, اور پیغمبر کی رحمت اور فیض دنیا کے چپے چپے میں.
تو میں نے کہا اس دلیل کا عاجز ناظر ہونا کیسے ثابت ہوا؟ بھائی ہمیں بھی تم بتاؤ نا. میں ایک بات کہتا ہوں, وما ارسلنا الا رحمت للعالمین سے, میں کہتا ہوں طلباء سے خصوصا اپنے قابل علماء دیوبند کو پڑھ کے تو دیکھو نا. اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج ہمارے بعد وہ مولوی جو بات کہتے ہیں نا, اور یہ آخر دیوبند ہمارے قابل تھے علماء, لیکن وہ بھی تو انسان تھے نا, آخر وہ بھی تو انسان تھے نا. میں نے کہا یہ جملہ وہ کہتا ہے کہ جس نے قابل علماء دیوبند کو پڑھا نہیں ہے, جس نے علماء دیوبند کو پڑھا وہ یہ نہیں کہتا آخر وہ بھی تو انسان تھے. وہ یہ کہے گا نہیں بھائی انسان تو وہی تھے اگر نہیں پڑھتا تو, کہتا ہے وہ بھی تو آخر وہ بھی تو انسان تھے, اگر علماء دیوبند کو پڑھ لیا تو پھر کہے گا نہیں بھائی وہی انسان تھے. علماء دیوبند کو پڑھو تو صحیح نا. میں حضرت حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام غزالی کی مجلس میں حضرت نے لکھا ہے, فرمایا شیطان آیا اور شیطان نے آ کر کہا حضرت میرے بارے میں کیا خیال ہے, کیا میں جہنم میں جاؤں گا؟ فرمایا بالکل تو جہنم میں جائے گا. وہ کہنے لگا اور یہ قرآن کی دلیل سے ثابت ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا, اگر میں قرآن سے جنتی ہوں ثابت کر دوں تو پھر. فرمایا تم دلیل دو. اس نے کہا جی قرآن کریم میں ہے رحمت کی وسعت کل شیء, اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. تو اللہ کی رحمت جب ہر چیز پر ہے تو میں بھی تو اللہ, میں بھی تو چیز ہوں, میں بھی چیز ہوں, ہر چیز اللہ کی رحمت ہے. تو جس کی اللہ کی رحمت ہو کیا وہ جہنم میں جایا کرتا ہے؟ حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جب قرآن میں تمہارا جہنمی ہونا واضح موجود ہے, ہم اس واضح نص کے مقابلے میں تیری دلیل کو نہیں مانتے. حکیم الامت مولانا ننوتوی, اللہ حضرت حکیم الامت ثانوی اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے, حکیم الامت ثانوی نے فرمایا ممکن ہے امام غزالی نے اپنے مریدین کے ذہن سازی کرنی ہو کہ ہر بات کی ہر دلیل کا جواب نہیں دیا کرتے, جو مسئلہ منسوس آ جائے اس کے مقابلے میں کوئی تعویل کرنا چاہے بھی تو تعویل کو چھوڑ کے صراحتاً اس بات کو مان لینا. لیکن حکیم الامت ثانوی فرمانے لگے اگر یہ شیطان میرے سامنے دلیل دیتا تو میں شیطان کی دلیل کو بھی توڑ دیتا. حضرت آپ دلیل کو کیسے توڑ لے؟ فرمایا میں شیطان نہیں سے کہتا کہ جس دلیل سے تو نے جنت ہونا ثابت کیا ہے اس دلیل سے تیرا جنت ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. حضرت کیسے؟ فرمایا وہ شیطان سے کہتا کہ بتا جتنا اللہ تجھے عذاب دے گا اس سے زیادہ اللہ تجھے عذاب دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ تو شیطان نے کہنا ہے وہی اس سے زیادہ عذاب دینے پر قادر ہے. فرمایا اچھا مجھے تم بتاؤ کہ جتنے تم عذاب کا مستحق ہو اللہ اس سے زیادہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو شیطان نے کہنا ہے جی دے سکتا ہے. حضرت ثانی فرماتا ہے پھر مثال سے سمجھو, اگر ایک آدمی کو آپ 10 جوتے مار سکے اور لیکن اس کو 9 مار کے چھوڑ دے تو آپ نے اس پہ احسان کیا ہے نا, اس پہ شفقت کی ہے. اگر ایک آدمی کو آپ 10 ڈنڈے مار سکتے ہیں اور 8 مار کے چھوڑا ہے تو گویا آپ نے شفقت کا اظہار کیا ہے. حکیم الامت ثانی فرماتے میں اس شیطان سے کہتا کہ جتنا عذاب اللہ تجھے دے گے اس سے زیادہ عذاب دینے پر قادر ہے. اس نے کہنا جی قادر تو ہے. تو فرمایا جتنا عذاب دے سکتے ہیں اس سے زیادہ اس سے کم عذاب دینا یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا, کہ جتنا عذاب تجھے اللہ دے سکتے ہیں اس سے بھی کم دیا, جتنا دیں گے اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے پھر بھی کم دے تو خدا کی رحمت تو ہے نا, رحمت بھی ہوگی جہنم میں بھی جائے گا. فرمایا میں اس کو یہ بھی جمع کر دیتا کہ رحمت ہو کر بھی بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ حکیم الامت ثانوی کے علوم تھے. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا ایک مقام الوہیت ہے اور ایک مقام نبوت ہے. مقام نبوت مقام الوہیت کی نمائندگی کا نام ہے. مقام نبوت یہ مقام الوہیت کی نمائندگی کا نام ہے. اللہ نے نبوت کے لیے اشرف و اعلیٰ انسان کو چنا ہے. تو میں اس پہ بات کیا نکلا کہ جس طرح انسان اشرف ہے ہم انسان کو اشرف تو مانتے ہیں لیکن انسانوں میں نبی سب سے اعلیٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے نبی براہ راست اللہ کا نمائندہ ہوا کرتا ہے. اگر ذوق سازوں میں ایک جملہ کہے تو اللہ رب العزت نے اگر پیغمبر کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے تو کبھی آپ نے غور کیا عموماً انبیاء علیہ السلام میں میرے اللہ کا دستور اور قانون یہ چلا ہے اللہ نبوت تو دیتے ہیں لیکن ابتداء حکومت نہیں دیتے. اللہ نبوت تو دیتے ہیں ابتداء طاقت نہیں دیتے. اللہ پیغمبر کو نبوت تو دیتے ہیں لیکن اللہ ابتداء دولت نہیں دیتے. ارے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پیغمبر کو نبوت بھی دے مگر حکومت ابتداء میں نہ دے, اللہ نبوت دے مگر ابتداء میں پیغمبر کو طاقت نہ دے. اللہ نبوت عطا کرے اور پیغمبر کو ابتداء نبوت میں اللہ حکومت اور دولت طاقت نہ دے. وجہ توجہ رکھنا, اس کی وجہ تو علماء نے کئی لکھے ہیں لیکن میں دو بجے عرض کرتا ہوں جو میرے اور آپ کی سطح کے برابر ہو اور ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہو. ارے ایک وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور پیغمبر نے دنیا میں دین کا کام تو کرنا تھا. ایک وجہ پیغمبر کے ساتھ آنے والے ابتداءً وہ لوگ تھے جو مسکین تھے, کہ جب نبی کا لوگ کلمہ پڑھتے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمن کہہ سکتا تھا ارے اس لیے کلمہ پڑھا کہ کلمہ پڑھانے والا حکومت جو رکھتا تھا حکومت کے عہدے کی لالچ میں پڑھا ہے. اگر ان کے پاس دولت ہوتی اصحاب پیغمبر کلمہ پڑھتے تو دشمن کہہ سکتا تھا ارے کلمہ اس لیے پڑھا ہے اس کے پاس دولت جو ہے تو یہ غریب لوگ آئے تھے دولت کو لینے کے لیے. اگر نبوت کے پاس طاقت ہوتی تو دشمن کہہ سکتا تھا ارے کلمہ اس لیے پڑھا ہے ہم کمزور لوگ ہیں تو بڑے کے ساتھ ملیں گے ہماری بھی طاقت ہوگی. پر میں نہیں میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے یہ دولت کی وجہ سے نہیں آئے بلکہ یہ تو دولت کو لٹانے کے لیے آئے ہیں. میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے یہ دولت لینے کے لیے نہیں آئے یہ تو دولت لٹانے کے لیے آئے ہیں. ان نے اپنی طاقت نبوت کے قدموں پہ قربان کی ہے. ارے دوسری وجہ میں سے ایک بات کہتا ہوں, یہ گزشتہ دنوں میں جدہ میں تھا ایک جگہ پہ پروگرام میں اپنے مشاعرہ کا چل رہا تھا تو مجھے میں بھی اس میں مدعو تھا تو گفتگو کے بعد مجھے ایک شاعر صاحب فرمانے لگے کہ مولانا ایک سوال کا جواب تو دے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہتے ہیں ہمارے امام کا نام, میں نے کہا نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی. تو مجھے وہ بات کہنے لگے اچھا یہ بتائیں حضرت نعمان بن ثابت کو خلیفہ منصور نے کہا تھا آپ قاضی قضاۃ چیف جسٹس بن جائے امام منیفہ نے قبول کیا تھا؟ میں نے کہا جی نہیں. کہتے ہیں ہم نے سنا ہے امام منیفہ کو کوڑے پڑے, ہم نے سنا ہے امام منیفہ کو جیل میں رکھا گیا, ہم نے سنا ہے امام منیفہ کو زید تک ڈال دیا گیا, امام منیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا لیکن انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول تو نہیں کیا. میں نے کہا بالکل حضرت امام منیفہ نے قبول نہیں کیا. اس کا سوال بڑا دلیل پہ مبنی تھا اور بڑا معقول سوال تھا. وہ پڑھا لکھا شاید وہ مجھے کہنے لگا اگر یہ عہدہ اچھا اس کے بعد پھر چیف جسٹس کا عہدہ قبول کس نے کیا تھا؟ میں نے کہا قاضی امام ابو یوسف نبر اللہ مرقدہ اس امت کے پہلے چیف جسٹس ہے, حضرت نے عہدہ قبول کیا تھا. تو مجھے کہتے اگر عہدہ قبول کرنا بہتر تھا تو امام ابو حنیفہ کو قبول کر لینا چاہیے تھا, اور اگر عہدہ قبول کرنا ٹھیک نہیں تھا امام ابو یوسف بھی قبول نہ کرتے, تو اگر بہتر تھا تو وہ قبول کرتے, اگر بہتر نہیں تھا تو قاضی ابو یوسف بھی نہ کرتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا بھی اس کا جواب جو تو نے ہمارے امام پہ کیا ہے اس کا جواب تو اللہ نے مزاج نبوت سے دے دیا ہے. کہتے ہیں مزاج نبوت سے جواب کمانا. میں نے کہا جواب مزاج نبوت سے یوں ملتا ہے, اللہ پیغمبر کو ابتدائی نبوت میں حکومت دولت طاقت نہیں دیتے تاکہ دنیا والے اس پیغمبر کا جب مذہب اور اسلام قبول کریں تو لوگ یہ نہ کہیں ان نے طاقت اور دولت کو دیکھ کے قبول کیا ہوگا, وہ سمجھے کہ صداقت کو دیکھ کر قبول کیا ہوگا. حضرت امام ابو حنیفہ یہ تو حنفیت کے بانی تھے, فقہ کے مدور اول تھے. اگر امام ابو حنیفہ کے پاس یہ طاقت اور طاقت ہوتی اور اس منصب کو وہ قبول کر لیتے تو آج دنیا میں جو حنفیت پھیل گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس لیے پھیلی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ہاتھ میں قلم جو تھا اس لیے پھیلی ہے, امام حنیفہ کے ہاتھ میں طاقت جو تھا تو بتا دیا کہ نہیں دنیا میں حنفیت کا پھیلاؤ طاقت کی وجہ سے نہیں ہے, امام ابو حنیفہ کی فقہ کی صداقت کی وجہ سے ہے. میں نے اس وجہ سے یہ دنیا میں حنفیت تو پھیلی ہے لیکن اگر امام ابو یوسف بھی قاضی نہ بنتے تو پھر بس تین قسم کے لوگ قاضی بنتے, ان نے ضرورت کے تحت عہدہ قبول کیا ہے, امام ابو حنیفہ نے قبول نہیں فرمایا تو دنیا میں حنفیت پھیلی بھی ہے اور چیف جسٹس کا پہلا عہدہ یہ بھی حنفیت کے امام کو ملا ہے. میں نے کہا دوسری وجہ اللہ پیغمبر کو ابتدان حکومت کیوں نہیں دیتے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میرا پیغمبر میرا نمائندہ ہے اور یہ نمائندہ جب میرا ہے تو پھر نمائندے کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ نمائندہ بنانے والے کو دیکھا جاتا ہے. میرے اللہ نے بتا دیا اے لوگوں میرے پیغمبر کے پاس دولت بھی نہیں ہے, میرے پیغمبر کے پاس طاقت بھی نہیں ہے, لیکن جب میرے نبی سے ٹکرانے لگو تو نبی کی دولت کو نہ دیکھ لینا, بھیجنے والے کو دیکھ لینا, نبی کی طاقت کو نہ دیکھ لینا, نبو کو بیچنے والے کو دیکھ لیا. اگر ایک جلسہ عروج پر ہو اور ایک پولیس مین سپاہی آ کر کہہ دے بھائی دیکھیے آپ جلسہ بند کر دو, سپیکر بند کر دو, تو فوراً لوگ کہتے ہیں وہ بھائی سپیکر بند کر دو. آدمی پوچھتا ہے جذباتی لوگ کیا مولوی صاحب تم سپاہی سے ڈر گئے ہو؟ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں یار میں سپاہی سے نہیں ڈرا. کہتے ہیں ہم جانتے ہیں سپاہی کی ویلیو کیا ہے, یہ تو پرائمری پاس بندہ ہے تو ہم اس سے ڈر گئے. تو مولانا کہتے ہیں نہیں بیٹا تم نہیں سمجھتے, اس سپاہی کو ایس ایچ او نے بھیجا ہے اور ایس ایچ او کو ڈی ایس پی نے بھیجا ہے, ڈی ایس پی کے اوپر ایک اے ایس پی ہے, اس کے اوپر ڈی آئی جی ہے, اس کے اوپر آئی جی ہے, اوپر ہوم سیکرٹری ہے, اوپر چیف سیکرٹری ہے, اوپر وزارت داخلہ ہے, اوپر پھر صدارت ہے, صدارت کی بھی فوج کی طاقت ہے. ارے ایک سپاہی سے نہیں, ہم پورے نظام کی طاقت سے ڈرتے ہیں. تو میرا اللہ بتاتا ہے کہ دیکھو میرا پیغمبر میرا نمائندہ ہے, پھر میرے پیغمبر کو نہ دیکھنا, میرے پیغمبر کی طاقت کو نہ دیکھنا, ارے بھیجنے والے خدا کی طاقت کو دیکھنا. کہ جس طرح دنیا میں مکانات تو بہت بنتے ہیں لیکن ایک مکان وہ ہے کہ جسے دنیا بیت اللہ کہتی ہے. ارے دنیا کے مکان تم دیکھو گے وہ قلعے کی طرح مضبوط ہوگے لیکن تم بیت اللہ کو دیکھو گے وہ قلعے کی طرح مضبوط نہیں ہے. تم دنیا میں مکانات دیکھو گے, حفاظت میں لاکھوں کی تعداد میں فوج لگی ہے لیکن کعبہ کو بیت اللہ کو دیکھو وہ لاکھوں کی تعداد میں فوج بھی نہیں تھی. بیابان جگہ پہ ایک پتھر کا چھوٹا سا کمرہ بنا تھا لیکن ادھر ابرا وہ جو یمن سے آیا تھا وہ یمن سے چلا تھا, اس نے کہا لوگوں میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے جا رہا ہوں. اس الکل کے اندھے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے جس بیت کو گرانا ہے یہ بیت نہیں ہے بیت اللہ ہے. اور اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ صرف بیت نہیں ہے یہ تو بیت اللہ ہے. ارے بیت کے پتھروں کو نہ دیکھنا, ساتھ اللہ کی نسبت کو بھی دیکھنا, میرے محمد یتیم کو نہ دیکھنا, ساتھ رسول اللہ کی نسبت کو بھی دیکھنا. جب نسبت لگ جایا کرتی ہے وہ نسبت دوبارہ ٹکرایا کرتا ہے. ابرا طاقت کو لے کے مکہ میں آیا, 9 کلومیٹر باہر ٹھہرا, اس نے حناطہ ہمیری کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے مذاکرات کرو, عبدالمطلب سے مذاکرات کیے. اور یہ تو آپ کے علم میں ہوگا, میرے کہنے کی حاجت نہیں ہے. عبدالمطلب جو پیغمبر کے دادا تھے ان کا نام عبدالمطلب نہیں تھا, ان کا نام تو شعبۃ الحمد تھا, عربی زبان میں شعبہ سفیدی کو کہتے ہیں. عبدالمطلب پیدا ہوئے ان کے سر میں کچھ بال سفید تھے, اسی وقت سے نام شعبۃ الحمد پڑا ہے. اسی شعبۃ الحمد کے بارے میں امام زرقانی نے لکھا ہے, بالا شعبۃ الحمد الذی کان وجهه یذیب ظلام الليل کالقمر البدریہ. یہ لوگ تو پیغمبر کی بات کرتے ہو, میرے پیغمبر کے دادا شعبۃ الحمد جو تھے یہ رات کی تاریکی میں باہر نکلتے تو 14ویں کا چاند لگا کرتا تھا. حضرت شعبۃ الحمد کے بارے میں یہ مکہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے, اپنے چچا مطلب کے پیچھے سواری پہ بیٹھے, لیکن یتیم بچے تھے, ان کے کپڑے پر گندا, ان کے بال بھی میلے تھے, غسل بھی نہیں کیا تھا. کسی بندے نے پوچھا مطلب یہ تیرے پیچھے کون بیٹھا ہے, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میرا بھتیجا ہے, وہ قبیلے کا سردار تھا. اگر کہتا میرا بھتیجا تو لوگ کہتے کیسا چچا ہے, یہ یتیم بیجے کا خیال نہیں کرتا. اس نے کہا یہ میرا غلام ہے. لیکن جب مکہ میں پہنچے وہ نہا کے باہر نکلے تو پوچھا یہ کون ہے, کہا یہ میرا بھتیجا ہے. کہا تو رستے میں بھتیجا نہیں کہتا تھا, آج بھتیجا کہتا ہے. کہا حالت جو ٹھیک نہیں تھی, میں سمجھتا عبدالمطلب بدنام نہ ہو. عربی زبان میں عبد غلام کو کہتے ہیں, عبدالمطلب کا معنی غلام, مطلب کا غلام ہے. جو اس نے کہا تھا میرا غلام ہے, اس دن سے شعبۃ الحمد کی شہرت عبدالمطلب سے ہو گئی ہے. حناطہ ہنجری ملا, کہا جی کسی بندے کو بھیجو, عبدالمطلب سردار ہے. حناطہ ہنجری نے کہا ہم سے مذاکرات کرو, ہم سے ٹیبل ٹاک کرو, ہم تمہارے گھر کو عبادت خانے کو گرانے کے لیے آئے ہیں. عبدالمطلب نے کہا ہم تم سے ٹیبل ٹاک نہیں کرتے. اس نے کہا بیت اللہ ہمارا ہے ہی نہیں, اس کو بیت القریش تو نہیں کہتے, بیت عبدالمطلب تو نہیں کہتے, اس کو بیت ہاشم تو نہیں کہتے, اس کو تو بیت اللہ کہتے ہیں. اگر یہ بیت ہاشم ہوتا تو بات ہم کرتے, اللہ کا بندہ بیت ہاشم نہیں یہ بیت اللہ ہے. انا رب الابل بل البیت بیت بل البیت رب سیم نہ ہو. ارے مجھ سے اونٹوں کی بات کرو, اونٹوں کا مالک میں ہوں اور بیت کا مالک اللہ ہے. مذاکرات کی بات نہیں ہے, اللہ کو ہم سے خود بات کرے گا. حنا کا ہنجری ہے عبدالمطلب کو لیا, ابرا کے پاس لے گیا اور ابرا کو جا کر کہنے لگا, انہوں نے کہا سردار کی بات تو سنو, سردار کی بات تو سنو, کیسی گھٹیا سی بات کرتا ہے. عبدالمطلب نے پوچھا گھٹیا بات, انہوں نے کہا یار ہمارا خیال یہ تھا کہ تم کعبہ کی بات کرو گے, تم دولت کی بات کرتے ہو. فرمایا بھی دولت ہماری ہے, ہم دولت کی بات کرتے ہیں, کعبہ اللہ کے, اللہ تم سے خود بات کرے گا. ابرا غرور میں آیا, وہ آگے بڑھا حضرت عبدالمطلب کے اور کیا قبلہ کعبہ کے پاس پہنچے, ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنے لگے کہ اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالکی وانصر علی آل الصلیب وابدیہ یوم آلکی لا یغلبن صلیبہم بمحال ابدا محالکی جلد الجمیع بلادہم بلدیل کے یسو ایالکی حمدو اما کا بکا حمدو حمدو اما کا حمدو بکید اما کا جہل امار کا کچھ جلالکی. اللہ ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, یہ تو تیرا گھر ہے, اللہ تو اس کو بچا لے, آج آل صلیب فتح عطا فرما دے. اللہ دولت کو لے کر آئے ہیں ہمیں قید کرنے کے لیے, اللہ ہمیں فتح عطا کر دے. ابرا آگے بڑھا ہے, اللہ نے لشکر بھیجا, وہ لشکر بھی تو لشکر جیش اللہ تھا نا وہ اللہ کا لشکر تھا. ارے دیکھنے میں آوابیل ہے مگر نسبت اللہ کی طرف آئی ہے. اس کے کنکر نے وہ کام کیا جو آج کا ایٹم بم بھی نہیں کرتا. تو کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے. کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں. مجھے بیت کے لفظ سے یاد آیا, اگر سنی ہو تمہارا ذوق تازہ ہو, عربی زبان میں بات آئی ابھی تو بیت کمانا رات گزارنا ہے, تو بیت اس مکان کو کہتے ہیں جہاں پہ بندہ رات گزارتا ہے. تو میرے دوست تیرا بیٹا بھی ہے لیکن اس کے رات سونے کی جگہ الگ ہے. ارے تیری بیٹی بھی ہے, آرام کی جگہ الگ ہے, لیکن اگر تیرے گھر میں آلیا ہے اس کے آرام کی جگہ تو تیرا کمرہ ہے. اہل بیت عربی زبان میں اس عورت کو کہتے ہیں جو رات کو شور کے ساتھ آرام کرے. تو میں نے مانا علی اہل بیت ہے لیکن اس کے سونے کا کمرہ الگ ہے. میں نے مانا زہرا اہل بیت ہے رضی اللہ عنہا لیکن آرام کا کمرہ الگ ہے. میرے دوست بیت کا لفظ بتاتا ہے. اہل بیت تجھے عائشہ کو کہنا چاہیے, آرام کی جگہ نبوت کا کمرہ ہے. ارے اہل بیت تجھے میمونہ کو کہنا چاہیے, آرام کی جگہ نبوت کا کمرہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا ابو آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ بیت اللہ ہوگا. اس نے پتھروں کو دیکھ کر دھوکا پڑا لیکن فرمایا نہیں نہیں اس پتھر کو نہ دیکھنا, بیت اللہ کی نسبت کو بھی دیکھنا. فرمایا میرا محمد میرا نمائندہ ہے کہ تم نے میرے محمد کو نہیں دیکھنا. ارے جس نے بھیجا اس کو بھی تم نے دیکھنا ہے. یہ پیغمبر کو نمائندہ خدا کا ہے. فرمایا میں نبی کو دولت دے کر نہیں بھیج رہا, حکومت والا دے کر نہیں بھیجتا تاکہ طاقت والے دیکھ رہے وہ میرے محمد کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئے, وہ میرے خدا کو بھی تو دیکھے. یہی وجہ پیغمبر نمائندہ خدا کا ہے. پھر نبی میدان میں نکل کے اگر انگلی پیغمبر اٹھاتا ہے پھر ٹکڑے اللہ میرے چاند کے کرتے ہیں, کیونکہ نمائندہ جو پیغمبر خدا کا ہے. اگر پیغمبر میدان میں نکلے ہیں نبی نے اپنی لاٹھی کاشا کے ہاتھ میں دی ہے, تلوار اللہ نے بنائی ہے, نمائندہ جو پیغمبر خدا کا ہے. اگر نبی نے لعاب لگایا ہے تو شفا اللہ نے دی ہے, نمائندہ جو خدا کا تھا. اگر پیغمبر نے اپنا اگر پیغمبر نے اپنے ہاتھ پانی میں گرائے ہیں تو وہاں پانی کے چشمے اللہ نے نکالے ہیں, اس کی وجہ پیغمبر نمائندہ جو اللہ کا تھا. تو میرے دوستوں میں ایک بات کہتا ہوں, یہ نمائندہ پیغمبر اللہ کا ہے اور صحابی نمائندہ پیغمبر کا ہے. اگر پیغمبر میدان میں نکلا ہے, اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہمارا رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى, ہمارے پیغمبر ہاتھ تو تیرا چلا ہے لیکن کنکر ہم نے گرائے ہیں, کیونکہ نمائندہ جو ہمارا ہے میرے پیغمبر نے حدیبیہ کے موقع پہ اصحاب پیغمبر سے بیعت لی ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله, ہمارے پیغمبر یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے, ان نے بیعت تو میری کی ہے. ارے عجیب بات یہ ہے کہ ہاتھ پہ بیعت پیغمبر کی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے پیغمبر یہ تیری نہیں میری بیعت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہو تو میں ایک جملہ اور کہتا ہوں, میرے پیغمبر نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا ہے رضی اللہ عنہ, مکے والوں نے گرفتار کیا اور مشہور کر دیا, حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. جب میرے پیغمبر نے بیعت کی ہے فرمایا میرے ہاتھ سے بیعت کرو, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ بڑھا دیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ بڑھا دیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ ہاتھ بڑھا دیا, لیکن جب پیغمبر نے ہاتھ رکھا ہے تو پیغمبر نے فرمایا اے لوگوں دیکھنے میں محمد کا ہاتھ ہے لیکن یہ محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو میرے عثمان کا ہاتھ ہے. یہ پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ میں کہتا ہوں بجا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ترمذی میں حدیث موجود ہے, فرمایا ان عثمان کان رسول رسول اللہ, اے لوگوں عثمان مکہ میں گئے تو یہ پیغمبر کے نمائندے تھے. پیغمبر حدیبیہ میں ہیں, یہ اللہ کے نمائندے ہیں. عثمان مکہ میں ہے تو یہ پیغمبر کے نمائندے ہیں. میرے اللہ نے بتایا میرے پیغمبر تو نمائندہ میرا ہے, تو تیرے ہاتھ سے بیعت کرنے والے یہ تو میرے ہاتھ سے بیعت کرنے والے ہیں, میں نے تیرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا. پھر پیغمبر نے فرمایا اگر میں نمائندہ اللہ کا ہوں, اللہ نے میرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا, تو پھر میرے صحابہ عثمان میرا نمائندہ ہے, میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کرا دیتا ہوں. بات تو نمائندگی کی ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. میرے دوستوں میں بات یہ کہہ رہا تھا, بات لمبی ہوگی, کہ ایک مقام الوہیت ہے اور ایک مقام نبوت ہے. یہ مقام نبوت نمائندگی ہے اللہ کی, تو اللہ بھی پاک ہے, اللہ نمائندے کو بھی پاک پیدا کرتے ہیں, لیکن پاک ہونے کا معنی الگ الگ ہے. جب ہم نے کہا اللہ پاک ہے تو معنی اور ہے, اور جب ہم نے کہا پیغمبر پاک ہے تو معنی اور ہے. عنوان ہے ذہن میں, اللہ پاک ہے تو معنی اور نبی پاک ہے تو مانا. تو ایک آدمی نے کہا تھا یہ دونوں پاک ہے تو پھر حضور اللہ کے جز ہو گئے نا, عنوان ہے نا دین میں. بلکہ پھر یہ تو یہ بھی پاک وہ بھی پاک. تو پھر پاک پاک کا حصہ ہوا تو ہم کیوں نہ سجدہ اسی کو کر لیں. تو میں نے بات یہاں سے چلائی تھی کہ دونوں کے لفظ ایک ہوگا لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا. جب ہم نے کہا نا اللہ پاک ہے تو معنی یہ ہوگا اللہ مخلوقات کی صفات سے پاک ہے. جب ہم نے کہا نا نبی پاک ہے تو پاک ہونے کا معنی ہوگا کہ نبی مخلوق کی صفات عیب سے پاک ہے. اب کھانا یہ مخلوق کی صفت ہے, اللہ کھانے سے پاک ہے, اور حرام کھانا مخلوق میں عیب ہے. نبی کھانے سے پاک نہیں ہے, حرام کھانے سے پاک ہے. اللہ پینے سے پاک ہے, پینا مخلوق کی صفت ہے. نبی پینے سے پاک نہیں ہے, نبی حرام پینے سے پاک ہے. میرے دوستوں میں نے اس لیے کہا اللہ نہیں چلتے, اللہ چلنے سے پاک ہے. لیکن پیغمبر چلتے تو ہیں لیکن پیغمبر گناہ کی طرف نہیں چلتے, کیونکہ گناہ کی طرف چلنا یہ عیب ہے نا, تو پاک ہونے کا معنی یہ ہے. ہاں میرے دوست, ذوق سادوں میں ایک بات اور بھی کہہ دو. جب ہم نے کہا اللہ پاک ہے, کبھی لوگوں نے کہا کہ یار مولوی صاحب تم عجیب آدمی ہو, تم نے نبی کو پاک مانا. میں نے کہا یار ہم نے پاک نہیں کہا, اللہ نے قرآن میں پاک فرمایا, حدیث پیغمبر میں موجود ہے, نبی معصوم ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں عصمت پیغمبر نبی پاک ہے. میں نے کہا جی ہاں, نبی اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ خود بھی پاک ہے, اللہ نمائندے کو پاک پیدا کرتے ہیں. تو مجھے ایک نوجوان کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ حضرت آدم نبی تھے. میں نے کہا نبی کیا, وہ تو پہلے نبی تھے. توجہ, وہ تو پہلے نبی تھے. مجھے کہتے ہیں جی پہلے نبی. میں نے کہا جی ہاں. کہتے حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا تھا علیہ السلام؟ میں نے کہا بالکل گناہ نہیں کیا تھا. کہتا جی قرآن کریم میں ہے. میں نے کہا بتاؤ قرآن کریم کی کون سی آیت میں؟ کہتے جی واسع آدم اور ربہ. میں نے کہا تو نے ایک آیت پڑھی ہے, آگے تو نے آیت تو پڑھی نہیں ہے. کہتے جی کیا مانا؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فنس یہ آدم, حضرت آدم بھول گئے تھے. اگر آدمی بھول کر کام کرے اسے گناہ کہتے ہیں؟ کہتا جی نہیں. میں نے کہا پھر؟ کہتا جی پھر مجھے یہ بتاؤ جب آدم علیہ السلام بھول گئے تھے, حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا تھا, اللہ نے جنت سے کیوں نکالا؟ حضرت آدم یہ کیوں فرماتے ربنا ظلمنا انفسنا؟ آدم روتے کیوں تھے جب گناہ بھی نہیں تھا, پھر ڈانٹ کیوں پڑی ہے؟ میں نے کہا اچھا توجہ رکھنا, میں تجھے ایک بات سمجھانے لگا ہوں, میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں. میں نے کہا یہ بتاؤ اگر ایک بندے نے روزہ رکھا ہو اور بندہ روزہ رکھے اور کھا لے اور بھول جائے, کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں. اگر بندے نے روزہ رکھا ہو اور حال سے سو میں بھول کر پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا اچھا گناہ بھی ہوتا ہے؟ کہتا ہے گناہ نہیں ہوتا. یہ ذرا توجہ سے دلیل کو سمجھنا. میں نے کہا روزے کی حالت میں کھا لیا گناہ بھی نہیں ہے, روزہ بھی نہیں ٹوٹا. اگر پی لیا بھول کر گناہ بھی نہیں ہے, روزہ بھی نہیں ٹوٹا. اچھا میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران بھول کر بات کر لے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا گناہ ہوگا؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدمی بھول کر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, بھول کر پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن بھول کر نماز میں بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ٹوٹتی ہے یا نہیں بھائی بولیے نا. بھول کر کھا لے تو روزہ, بھول کر پی لے تو روزہ, اور بھول کر اگر آدمی نماز میں بات کر لے تو نماز. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب آپ فرق بیان کریں گے احادیث اور آیات کو پیش کر کے. میں آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا تھا نا, ایک ہوتی ہے خطابت اور ایک ہوتی ہے وکالت. آدمی خطابت میں موقف پیش کرتا ہے اور وکالت میں موقف کی وجہ پیش کرتا ہے. وجہ قلت اور دلیل کہتے ہیں. توجہ, مسئلہ تو یہی ہے اگر حالت سو میں آدمی نے بھول کر کھا لیا تو روزہ, حالت سو میں بھول کر پی لیا تو روزہ, اور اگر نماز میں بھول کر بات کر لی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. گناہ بھی ہوتا ہے نہیں؟ گناہ نہیں ہوتا مگر نماز, اور وہاں گناہ نہیں ہوتا لیکن روزہ ٹوٹتا بھی. میں نے کہا میرے دوست جو روزے اور نماز میں فرق ہے یہی فرق نبوت اور امت میں ہے. کیا معنی؟ میں نے کہا روزہ سال میں ایک مرتبہ روزانہ تو نہیں ہے, اور روزہ چھوٹا نہیں ہے, دس گھنٹے کا لمبا روزہ ہے, اور روزے کے ساتھ باقی کام کرنے پر پابندی نہیں, اجازت بھی ہے. اب ایک آدمی کے ذمے مثال سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں, ایک آدمی کے ذمے ایک کام ہو اور وہی بھول جائے تو یہ آدمی کی کمزوری ہے, اور ایک بندے کے ذمے دس کام ہو اور بھول جائے تو یہ آدمی کی کمزوری. آپ نے ایک آدمی کو پیسے دی, استاد نے شاگرد سے کہا کہ بیٹا بازار جاؤ, اس میں سے ٹماٹر بھی لانا, ہری مرچ بھی لانا, اس میں پیاز بھی لانا, اس میں شلغم بھی لانا, فلاں بھی لانا. اس کو 15 چیزیں لکھ کر دی ہیں. وہ واپس آیا تو واپس جب آیا تو ادرک بھول گیا. استاد نے کہا تو بھول گیا تھا؟ کہتا استاد جی 50 چیز ایک میں بھول گیا, تو اس میں ایپ کی بات تو نہیں ہے. اور آپ کسی شاگرد کو دیں 5 روپے, پوچھے استاد جی کس لیے؟ کہا یہ 5 روپے لے اور دکان سے جا کر ادرک لے آ. اب واپس آیا تو پوچھا لے آیا؟ کہتا ہے جی نہیں. پوچھو کیوں نہیں؟ کہتا جی میں بھول گیا. نہیں سمجھے کیا کہتا ہے؟ میں تو لوگ اگر عجیب آدمی ہے, ایک چیز لینے کے لیے بھیلا تو وہ بھی بھول گیا. تو ایک کام آدمی بھول جائے تو کمزوری ہے, اور کئی کاموں میں سے ایک کام بھول جائے تو پھر کمزوری. اب روزہ سال میں ایک مرتبہ, روزہ ہے 12 گھنٹے کا, روزے میں اور کام بھی کر سکتا ہے, اب اگر آدمی بھول جائے تو بھولنا سمجھ آتا ہے، لیکن یہ نماز کے لیے آیا، کہا بھی کپڑے پاک پہنو، استنجا کرو، وضو کرو، اگر ضرورت ہے تو غسل کرو، لوگوں کو چھوڑ دو، سارے کام چھوڑو۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا سارے کام چھوڑو، صرف تم نے ایک کام کرنا ہے کہ مجھ سے باتیں کرنی ہے، دن میں 5 مرتبہ کرنی ہے، اور صرف 3 منٹ تو نے کرنی ہے۔ اب ایک آدمی سارے کام چھوڑ کر ایک کام کے لیے آئے اور پھر بھول جائے، اللہ فرمائے گا یہ بھی بھولنے کی بات ہے، نہیں سمجھے۔ اور روزے دار بھول جائے تو سمجھ آتی ہے، اور نمازی بھول جائے تو، اس لیے اللہ فرمائے تم بھول گئے روزے میں، چلو کوئی بات نہیں، لیکن نماز میں بھولے ہو، تجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا، دوبارہ پڑھ لے، گناہ پھر بھی نہیں ہے، بھول جو گیا ہے۔ توجہ رکھنا، نبی عالم مشاہدہ میں ہے، نبی پہ جبریل اترتا ہے، نبی پہ وحی آتی ہے، نبی سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے، نبی کی تربیت خدا کرتے ہیں، اور امتی کی تربیت خدا تو نہیں فرما رہے، جبریل تو نہیں اترتا، وحی تو نہیں اترتا۔ جب نبی بھولا ہے تو گویا نمازی بھولا ہے، کہ وہ نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے، عالم مشاہدہ میں ہے، اور جب یہ امتی بھولا ہے تو گویا روزے دار بھولا ہے۔ تو جو روزے اور نماز میں فرق ہے، یہ نبوت اور امت میں فرق ہے۔ روزے دار بھول جائے تو گنجائش ہوتی ہے، اور اگر نمازی بھول جائے تو گنجائش نہیں ہوتی۔ جب نبی بھولتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تجھے تو نہیں بھولنا چاہیے تھا، لیکن نبی اس بلند مقام پہ ہوتا ہے، کہتے اللہ مجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا، لیکن میں بھول گیا ہوں نا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ میں بھول گیا تو مجھے معاف فرما دے۔ تو نبی جو بھولا ہے، یہ بھولنا گناہ تو نہیں ہے، لیکن نبی کے منصب کا تقاضا یہ تھا کہ نہ بھولنا۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے تو نہیں بھولنا چاہیے تھا نا۔ اب جب اللہ یوں فرماتے ہیں تو نبی ہاتھ باندھ کے خدا سے معافیا شروع کر دیتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کی درسگاہ میں ایک طالب علم ہے، اس نے 10 دن ناغے کیے، سبق بھی یاد نہیں کیا، کلاس میں تو شرارت شروع کر دی، استاد نے کھڑے کہا کہ اس کو 2 ڈنڈے مار دیے۔ ایک اور طالب علم تھا، اس نے 10 ناغے کیے مگر شرارت نہیں کرتا ہے وہ شریف، 10 دن کے بعد آیا، استاد نے کہا کان پکڑ لے۔ ایک اور طالب علم تھا، یہ شریف بھی ہے، ناغے بھی نہیں کرتا اور یہ شرارتیں بھی نہیں کرتا، لیکن اس کو سبق یاد نہیں ہوا، استاد نے کہا تو کھڑا ہو جا۔ ایک طالب علم شریف بھی ہے، اس کو سبق بھی یاد ہے، ناغا بھی کبھی نہیں کرتا، لیکن مدرسے کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس طالب علم کے پاس ایک بھی غیر حاضری نہیں ہے نا، عذر کی وجہ سے بھی، سال کے آخر میں اس کو انعام دیا جائے گا، اس نے پورے سال حاضریاں کی ہیں، لیکن سال کے 2 دن باقی تھے، یہ طالب علم آیا، اب بارش تھی، آنے میں دیر ہو گئی، 2 منٹ لیٹ پہنچا، استاد اس کی غیر حاضری لگا دی۔ یہ درسگاہ میں کھڑا روتا ہے، استاد جی مہربانی فرما کے حاضری لگا دے۔ فرمایا تو 2 منٹ لیٹ ہوا، کہہ دو استاد جی میرا قصور تو نہیں ہے نا، اشارہ بند تھا، راستہ ٹھیک نہیں تھا، بارش ہو گئی تھی، استاد جی میرا کیا قصور ہے، اب مہربانی فرما کے حاضری لگا دے۔ اب کوئی ایک آدمی آیا، اس میں 4 طالب علم تھے، ایک طالب علم تھا کہ جس نے کان پکڑے، ایک وہ تھا جس کو 2 ڈنڈے پڑے، ایک وہ تھا جو کھڑا ہوا، اور ایک وہ تھا جو رو رہا ہے۔ اب ایک آدمی نے پوچھا، اچھا بھی یہ آدمی ایک روتا ہے اور دوسرا کان پکڑ کر بھی ہنستا ہے، ڈنڈے کھا کر بھی ہنستا ہے، مرغا بن کر بھی ہنستا ہے، اس سے پوچھا بھائی تو کیوں ہنستا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی زبان پنجابی میں کہتا ہوں، پوچھا بھائی تو کیا ہنستا ہے؟ کہتے یار 2 ڈنڈے مارے میرے کو، 5 دن ہی نہ مارے، نہیں سمجھتے، اور 2 ہی مارے میں، 5 دن ہی نہ مارے، اسی پر خوش ہے کہ 2 لگے ہیں، 5 تو نہیں لگے نا۔ اچھا بھائی تو کیوں روتا ہے؟ کہتے کان ہی نہ پائے، کوئی چھوٹیاں تو نہیں نہ ماریاں، وہ اسی پر خوش ہے، کان پہ کٹوائے مارا تو نہیں ہے نا، بھائی تو کیوں خوش ہے؟ کہتے ہیں میں نے کان نہیں پائے، کھڑا ہی کیتا نے نا، وہ اسی پر خوش ہے، بھائی مجھے کان نہیں پکڑا ہے، کھڑا ہی کیا، بھائی تو کیوں روتا ہے؟ توجہ، تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا یار ہمیشہ اول آیا ہوں، ہمیشہ اول آیا ہوں، ہر سال انعام لیا ہے، 10 سال سے انعام لے رہا ہوں، اگر آج 1 منٹ کی غیر حاضری لگ گئی تو مجھے زندگی بھر دکھ رہے گا کہ سالانہ جو انعام تھا وہ میں نہیں لے سکا، میں اس پہ روتا ہوں۔ اب دیکھو وہ تینوں مشکلاتے ہیں، یہ اکیلا روتا ہے، اس کے مقام کا تقاضا یہ تھا کہ رونا چاہیے، نبوت اس مقام پر فائز ہے کہ جب نبی بولتا ہے تو نبی کہتے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، خطا تو نہیں ہے، اللہ گناہ تو نہیں ہے، اللہ میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن میری شان کا تقاضا یہ تھا کہ میں نہ بولتا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ میں نے گناہ کیا، گناہ نہیں تھا، نبی کہتا اللہ مجھے معاف فرما دے، نبی یہ کون سا گناہ ہے جب گناہ ہے ہی نہیں، آپ کیوں کہتے ہیں گناہ ہے؟ نبی کہتا اللہ معاف فرما دے، اللہ میں کہتا ہوں گناہ ہے، اللہ میری شان کے لائق نہیں تھا، مجھے معاف کر دو۔ توجہ رکھنا، میں اس کی مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ استاد نے شاگرد کو بھیجا، بیٹا اس گلاس میں جاؤ، دودھ لے کر آ جاؤ، وہ گلاس شیشے کا تھا، طالب علم آیا، اس کو ٹھوکر لگی، گرا اور گلاس ٹوٹ گیا، وہ آ کر رونے لگا، استاد جی مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ استاد نے کہا غلطی کون سی ہے، تیرا تو قصور نہیں تھا، تو نے جان بوجھ کر تھوڑے گرایا، تجھے ٹھوکر لگی تو گر گیا، وہ رو رہا تھا، استاد نے کہا جا جا کر بیٹھ جا، بے وقوف یہ کوئی رونے کی بات ہے، یہ کوئی گھبرانے کی بات ہے، تیرا کون سا قصور ہے؟ وہ پھر بھی روتا ہے، اوپر سے ایک مہمان ہے۔ میں نے کہا استاد جی کیوں روتا ہے؟ فرمایا بے وقوف ہے، رونے کی بات تو ہے ہی نہیں، اس سے گلاس ٹوٹا ہے، ٹھوکر لگی ہے۔ ہم نے کہا بیٹھ جا، یہ روتا ہے۔ اس نے کہا بھائی تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا میرے استاد نے کہہ تو دیا بیٹھ جا، لیکن مجھے لطف نہیں آیا۔ مزہ تب آئے جب استاد زبان سے کہہ دے کہ میں نے تیری غلطی معاف کیا، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ استاد جو آدمی کہتا ہے استاد جی آپ فرمائی دے، بچہ خوش ہوگا۔ استاد کہتا ہے بیٹا قصور تو نہیں ہے، غلطی تو نہیں ہے، چل تجھے سے غلطی کہتا ہے نا، ہم نے اس کو بھی معاف کیا، تو خوش تو ہو جائے۔ میرا اللہ بھی کہتا ہے میرے پیغمبر گناہ تو نہیں ہے نا، لیکن جس کو تو نے گناہ کہا ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے یوں نفر کیا تھا تو لوگوں نے سمجھا پیغمبر گناہ کرتا ہے۔ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اے کاش تم نے علماء دیوبند کے علوم کو پڑھا ہوتا، علماء دیوبند کو دیکھا ہوتا تو تم اششر اٹھتے۔ علماء دیوبند نے کیا کچھ لکھا ہے، توجہ۔ خیر میں جو بات کہہ رہا تھا بات پھر بدل گئی۔ میں نے عرض کیا ایک ہے مقام نبوت اور ایک ہے مقام الوہیت۔ یہ مقام نبوت تو مقام الوہیت کی نمائندگی کا نام ہے، اس لیے میرا اللہ پیغمبر کو سب کچھ دیتا ہے، ابتدا کیوں نہیں دیتا تاکہ دنیا یہ نہ کہے۔ نمبر دو، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرا پیغمبر میرا نمائندہ ہے، اور نمائندگی کا تقاضا یہ تھا اللہ بھی پاک ہے پیغمبر بھی پاک ہے، لیکن پاک ہونے کا معنی یہ تھا اللہ پاک ہے معنی الگ ہے، نبی پاک ہے معنی۔ توجہ رکھنا، میں ایک اور بات کہنے لگا جو تم نے کبھی نہیں سنی ہو۔ جب میں کہتا ہوں نا کبھی نہیں، اس کا معنی کبھی نہیں، جب میں کہتا ہوں سنی ہے تو پھر آپ نے یقیناً سنی ہے۔ ایک اور بات سمجھنا، میں عقیدے کی بات کہتا ہوں، اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ بولیے نا، نبی۔ اور نبی کے نمائندے کون ہیں؟ توجہ، صحابہ پاک ہیں یا نہیں؟ ان کے پاک ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہیں، کیا معنی؟ صفات مخلوق سے پاک ہیں۔ نبی پاک ہے، کیا معنی؟ نبی معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ صحابہ پاک ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ توجہ، اللہ کا نمائندہ تنہا نبی ہے، اور نبی کا نمائندہ تنہا صحابی نہیں، سارے صحابہ ہیں۔ میں رک اس لیے گیا ہوں تاکہ دلیل میں سمجھاؤں، کہ ایسا نہ ہو کہ جلدی میں دلیل رہ جائے۔ اللہ کی ذات کا نمائندہ نبی تنہا ہے، اور نبی کے نمائندے سارے صحابہ ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت دیوبند کا مسلک یہ ہے، نبی اکیلا معصوم ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ہر صحابی وہ مومن بھی ہے، ہر صحابی حجت بھی ہے، ہر صحابی عادل بھی ہے، ہر صحابی محفوظ بھی ہے، لیکن ہر صحابی معصوم۔ بولی، ہر صحابی معصوم۔ تو پھر پاک ہونے کا معنی، توجہ، ہر صحابی مومن، ہر صحابی حجت، ہر صحابی عادل، ہر صحابی محفوظ، لیکن معصوم نبی تنہا معصوم ہے۔ اور جب صحابہ جمع ہو جائیں تو پھر ایسے ہی معصوم ہیں جیسے نبوت تنہا معصوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس سب زمین پہ نبی تنہا خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جماعت صحابہ تنہا نبوت کی معصوم ہے، نبی اکیلا معصوم ہے۔ اور جس مسئلے پہ صحابہ جمع ہو جائیں وہ مسئلہ ایسے ہی معصوم ہے جیسے نبوت کا مسئلہ معصوم ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے اپنی زبان میں اس موقف کو خطابت کا رنگ دے کر یوں کہتا ہوں کہ میرے پیغمبر چاند ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ ستارے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جب چاند بکھرتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں، اور جب ستارے سمٹتے ہیں تو پھر چاند بنتا ہے۔ تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں جب نبوت بکھرتی ہے تو نبوت کے صحابہ بنتے ہیں، اور صحابہ سمٹتے ہیں تو پھر نبوت بنتی ہے۔ جب چاند بکھرتا ہے تو پھر، بولیے نا، چاند بکھرتا ہے تو، اور جب ستارے سمٹتے ہیں تو پھر، جب نبوت بکھرتی ہے تو، اور جب صحابہ سمٹتے ہیں تو نبوت بنتی ہے۔ تو نبوت کے بکھرنے سے صحابہ بنتے ہیں۔ تو جب نور نبوت کو بکھیر دیا جائے، ان کو جمع کر دیا جائے، تو اس کا نام قسمت ہے۔ میں نے اس لیے کہا اللہ بھی پاک ہے، صفات مخلوق سے پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، نبی صفات عیوب مخلوق سے پاک ہے، اور صحابہ بھی پاک ہے۔ صحابہ پاک ہونے کا معنی کہ مجموعہ صحابہ معصوم ہے، مجموعہ صحابہ معصوم ہے نبوت کی طرح، نبوت نمائندہ پیغمبر، نبوت نمائندہ نمائندہ خدا کی ہے اور صحابہ نمائندے محمد مصطفیٰ کے ہیں. ہم نے پیغمبر کو نمائندہ خدا کا مانا ہے اور پیغمبر کا نمائندہ پیغمبر کے صحابہ کو مانا ہے. اگر ذوق تعالی میں اہل سنت والجماعت کے مسلک میں دلیل دینا چاہتا ہوں, آپ نے کئی بار علماء سے سنا ہوگا اگر پیغمبر کو گالی دے تو اس کی سزا سزائے موت ہے, لیکن اگر صحابی کو گالی دے تو سزائے موت نہیں ہے. ارے اس کی سزا سزائے عمر قید ہے. ارے اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ فرد بائے ایک صحابی کے خلاف زبان درازی کرے تو میرے دوستوں پھر سزائے عمر قید ہے, لیکن اگر سارے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے پھر سزائے عمر قید نہیں ہے. ارے پھر وہ بھی سزائے موت کا مستحق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے فرد بائے کے خلاف بولا ہے اس نے نبوت کے نمائندگی کے جس پہ بولا ہے, اور جس نے تمام صحابہ کا انکار کیا ہے اس نے مجموعہ نمائندگی کا انکار کیا ہے, اور اللہ کا نمائندہ پیغمبر ہے. تو جو آدمی نمائندہ خدا کو نہیں مانتا اس کو جینے کا حق نہیں ہے. ایسے کہ جس نے زندگی دی ہے اس کو اس کے نمائندے کا انکار کیا ہے, اور جو فرد بائے صحابہ میں سے ایک کو نہیں مانتا ایک کا انکار کیا ہے اس نے دوسرے نمائندگی کا انکار کیا ہے, اور جس نے مجموعہ صحابہ کا احترام کیا ہے اس نے پوری نمائندگی کا انکار کیا ہے. تو نمائندے کو نہ ماننا الگ بات ہے, نمائندگی کے جس کو نہ ماننا الگ بات ہے. ہم نے کہا پیغمبر نمائندہ خدا کا ہے اور صحابہ نمائندے مصطفیٰ کے ہیں. ہم خدا کو بھی مانتے ہیں, خدا کے نمائندے مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں, اور مصطفیٰ کے نمائندے ہم اصحاب پیغمبر کو بھی مانتے ہیں. میں نے عرض کیا اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے اور پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد اللہ اس آیت میں بتاتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے, ہم نے پیغمبر کو بھیجا ہے پیغمبر کی بات کو مانا جائے, ہم نے پیغمبر کو بھیجا ہے نبوت پہ ایمان لانا جائے.
گزارش یہ کر رہا تھا پیغمبر نمائندہ خدا کا اور صحابہ نمائندہ محمد مصطفیٰ کے, ہم نے نمائندہ خدا کو بھی مانا ہے اور نمائندہ مصطفیٰ کو بھی مانا ہے. میں آخری بات کہتا ہوں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے پیغمبر کو بھیجا ہے اطاعت کے لیے. اطاعت کا معنی یہ مستقل موضوع ہے, اس دوران میں انشاءاللہ اطاعت کے لفظ پہ بھی گفتگو کروں گا. اطاعت کا معنی کیا ہے؟ کبھی ہمیں سمجھنے میں بہت سارے مقامات پہ غلط فہمی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا اطاعت کے لیے تو نبی کے آنے کا مقصد تو سمجھا ہے. پیغمبر کے آنے سے پہلے بھی لوگوں نے, ان میں کئی لوگ گزرے ہیں کہ جن کے واقعات آپ نے اب بھی سنے ہیں آئندہ بھی سنیں گے, اور ایک واقعہ آپ نے سنا ہے آئندہ بھی سنیں گے, مگر میں صرف اس کے بطور استدلال ایک جملہ کہنے لگا ہوں جس کے لیے میں تفصیلاً واقعات نہیں کرتا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ شاہ یمن طبع یثرب سے گزرا, اس کے ساتھ 400 علماء تورات کے علماء تھے. ان نے کہا اے طبع اس یثرب کے کنکر بتاتے ہیں, آخر الزمان پیغمبر آئے گا, کیا ممکن ہمیں یہاں پہ رہنا دیا جائے؟ 400 علماء کے مکان بنائے, ان کے وہاں پہ نکاح کروائے, ان کے لیے سامان زندگی مہیا کیا, اور پھر طبع نے ایک مکان جو بنایا آخر الزمان سلم پیغمبر کے لیے, کیا حضور آئیں تو ان کی خدمت میں پیش کرنا. لیکن اس طبع نے جو پیغام دیا تھا وہ پیغام پیغمبر کے آنے کے بعثت کا مقصد کو بتاتا ہے. اس طبع نے کہا تھا حضور کی خدمت میرا پیغام یہ دینا, شہید تو علی احمد انہو رسول من اللہ بارئ النسبی, شہید تو علی احمد انہو رسول من اللہ بارئ النسبی, فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیر لہو بن عمی, وجاہت تو بسیف اعداءہو وفرق عن صدری کل غمی. حضور اگر میں آپ کی زندگی میں آ گیا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے پیغمبر ہیں, اور اگر میں نے زندگی کو پا لیا پھر طبع بادشاہ نہیں وزیر ہوگا, نبی تو آپ بادشاہ آپ بنیں گے, اور طبع آپ کا سپاہی بن کے آپ کے دشمنوں کو آپ سے دور کر کے حضور آپ کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا. معلوم پیغمبر کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کے دین کے لیے جان کو لے کے آدمی نکل پڑے, اور اس سے پیغمبر کے سینے کو ٹھنڈ پہنچا دے. پیغمبر مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو پیغمبر کے آنے پہ استقبال کرنے والی بچیوں نے جو کہا تھا وہ کلام تو آپ نے کئی بار سنا ہے, میں پورا کلام اور واقعہ عرض نہیں کرتا. میں کہتا ہوں بچیوں نے جملہ کا اس پہ غور کرو, انہوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من سنیات البدائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ای المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی. حضور آپ جو ہمارے پاس آئے ہیں آپ مطاع بن کر آئے ہیں, ہم آپ کی بات کو مانیں گے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا نبوت کی خدمت میں آئے, حضرت حمزہ نے جو پہلا کلام نبوت کی خدمت میں آ کے پیش کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا فرمایا شہید تو اللہ ہی نہ ہدا فعادی الی الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب عزیزی خبیر بالعباد بہم لطیفی اذا قلیت رسائل علیہا تحدر دم ذل بالحسیفی رسائل احمد من ہداہا
بآیات بینت الحروف. حضرت حمزہ نے فرمایا مصطفیٰ احمد فینا متاعن ولم احمد مصطفیٰ احمد فینا متاعن ولا تاسو بالقول الاسیفی. پھر حضرت حمزہ نے فرمایا لا باللہ نسلمہ لقوم ولما نقضی فیہم بالسیوفی. حضرت حمزہ نے شروع میں فرمایا مصطفیٰ احمد فینا متاعن, پیغمبر کے آنے کا مقصد اطاعت ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اللہ نے نبوت کو اطاعت کے لیے بھیجا ہے, ایک پیغمبر اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں, نمائندگی کا مقصد میں نے عرض کیا, پھر پیغمبر اطاعت کے لیے آئے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو پیغمبر کو نمائندہ خدا, صحابہ کو نمائندہ مصطفیٰ سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پیغمبر کی اطاعت کی توفیق مرتے دم تک عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.